أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا. پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین، ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امریکیوں نے 3 روز قبل ایک پیغام بھیج کر ایران سے فوری معاہدے کی درخواست کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان کا بیان. پاکستان بیک ڈور مذاکرات ناکام. عمران خان کا میدان میں اترنے کا فیصلہ. ہندوستان وزیراعظم نریندر مودی کا اپنے دور حکومت میں کام کے کلچر میں تبدیلی اور مرکزی محکموں کی کارکردگی بہتر ہونے کا دعویٰ. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. امریکیوں نے 3 روز قبل ایک پیغام بھیج کر ایران سے فوری معاہدے کی درخواست کی ہے. اس بات کا اعلان وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے ایروان میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکولا پاشینیان سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کیا. انہوں نے بتایا کہ 3 روز قبل امریکیوں کی جانب سے فوری معاہدے پر مبنی ایک پیغام موصول ہوا, جس کے جواب میں تہران نے واضح کر دیا کہ جب تک ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی جانب سے عائد شدہ الزامات کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ایران کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے امریکیوں کے رویے اور بیانات میں تضاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایک جانب تہران کے لیے پیغام کا سلسلہ جاری رکھا ہے تو دوسری جانب ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت کرتا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ سیاسی و نفسیاتی دباؤ ڈال کر ایٹمی مذاکرات میں ایران سے رعایتیں لینا چاہتا ہے. ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے زور دے کر کہا کہ تہران منطق اور معاہدے کے اصولوں اور اسلامی جمہوری ایران کی ریڈ لائنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مذاکرات کی میز سے ہٹے گا, نہ امریکہ کو کسی قسم کی بھی رعایت دے گا. ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان ناصر کنعانی نے جنگ یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق من گھڑت دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تہران کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ بات انہوں نے یورپی کونسل اور حکومت برطانیہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہی. ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے من گھڑت دعووں کی آڑ میں عائد کی جانے والی پابندیوں اور یورپی ٹرائکا کے مشترکہ بیان میں کیے جانے والے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران شروع ہی سے یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو تنظیم کے چارٹر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلی, آزادی اور عرضی سالمیت جیسے بین الاقوامی ضابطوں کا مکمل احترام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران جنگ یوکرین کے فوری خاتمے اور امن کے قیام کے غرض سے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے واضح کیا کہ یورپی یونین اور برطانیہ ایران کے خلاف سیاسی ماحول میں مسلسل زہر گھول رہے ہیں اور ان کے اقدامات غیر ذمہ دارانہ, تخریب کارانہ اور غیر قانونی ہیں. اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے مغرب پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے. یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مندوب ویسلی نبنزیا نے ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری سے متعلق یورپی ملکوں کے پروپیگنڈے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. روسی مندوب کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری کے بارے میں مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط معلومات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے. ایران نے حالیہ بلووں میں بنیادی کردار ادا کرنے پر امریکہ کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے. ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کے محکمہ انصاف نے حالیہ ہنگاموں اور بلووں میں ہونے والے نقصانات کے تعین اور براہ راست ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کے خلاف فیصلہ صادر کرانے کی غرض سے قانونی کیس تیار کر لیا ہے۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بلووں اور سرکاری اور نجی املاک پر حملوں کے لیے اکسانے، دہشت گردانہ اقدامات اور مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے اقدامات کی تربیت دینے میں ایران انٹرنیشنل اور بی بی سی فارسی جیسے ٹیلی ویژن چینلوں کے کردار کے پیش نظر مذکورہ چینلوں کو دہشت گرد گروہوں اور افراد کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ کے بقول ایران کے متعلقہ ادارے فارسی زبان کے چینلوں کی میزبانی کرنے والے ممالک یعنی برطانیہ اور سعودی عرب کے کردار کو بھی کیس میں ضرور شامل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہمارے بیک ڈور مذاکرات ہوئے مگر کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ بنیگالا میں سینیٹر اعظم سواتی کی رہائی کے بعد عمران خان نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاسی بات نہیں کروں گا بلکہ ملک میں جاری ظلم کے خلاف بات کروں گا۔ عمران خان نے بیک ڈور بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بیک ڈور مذاکرات معمول کی بات ہے مگر مجھے اب کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا اور اس بار ہم بھرپور تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ عوام کا سمندر جب اسلام آباد پہنچے گا تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو قلعدم قرار دیے جانے کی درخواست عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ عمران خان کی اپیل میں سیکرٹری الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سیکرٹری سمیت مختلف عہدیداروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آئین کا آرٹیکل 63P کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے اور اب وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پرتشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کے متعدد اراکین کے خلاف اسلام آباد کے ایک تھانے I-9 میں انسدادی تشددی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دور حکومت میں کام کے کلچر میں تبدیلی اور مرکزی محکموں کی کارکردگی بہتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روزگار میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی سخت محنت کے نتیجے میں کام کا کلچر تبدیل ہوا اور مرکزی محکموں کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے گزشتہ 8 برس میں روزگار بڑھانے کی مسلسل کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں 8 سال میں لاکھوں نوجوانوں کو ملازمتیں دی گئیں۔ نریندر مودی نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 8-10 سال قبل کے حالات بھی دیکھے ہیں لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ ان کی حکومت پر لاکھوں نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کا الزام ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ مودی صاحب کی جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے ملک کے 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ شام کے فوجیوں نے امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے قافلے کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شام کے فوجیوں نے صوبہ حسکہ کے تلے تمر علاقے میں امریکی غاصب فوجوں کے قافلے کا راستہ روک کر انہیں تل اللبن اور ام الخیر قصبوں کی جانب آگے جانے نہیں دیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکی باوردی دہشت گردوں کا قافلہ 5 بکتربند گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کے اس ملک کے تیل کے ذخائر پر دراندازی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ المسیرہ نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے اعلی اقتصادی کونسل نے کہا ہے کہ یمن کے تیل کو لوٹنے والے تیل بردار جہاز پر ڈرون حملہ جارے ممالک کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے۔ یمن کی حکومت کے جاری شدہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں کو یمنی تیل فروخت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور اس سلسلے میں یمنی حکومت کے فیصلے کا احترام لازمی ہے۔ عمان نے اپنے ملک کے آسمان پر اسرائیلی طیاروں کی پرواز کی اجازت نہیں دی۔ سینی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ عمان کی حکومت کی جانب سے ملک کے آسمان سے صہیونی طیاروں کے گزرنے کی مخالفت کی وجہ سے ہندوستان کے لیے 10 سے زائد پروازیں منسوخ کرنی پڑی ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی آرمی ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ عمان کی جانب سے اسرائیلی طیاروں کے ملک کے آسمان پر پرواز کرنے کی مخالفت کے بعد ہندوستان کے لیے 10 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مشرقی ایشیا میں اسرائیلی طیاروں کے گزرنے سے پرواز کا وقت کم از کم 2 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ شہاب نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا نے اس سے قبل یہ خبر دی تھی کہ عمان نے ابھی تک ملک کے آسمان سے اسرائیلی طیاروں کے گزرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے اور غاصب صہیون حکومت کو اس فیصلے کی توقع نہیں تھی، خاص طور پر چونکہ سعودی عرب نے اپنے آسمان سے اسرائیلی طیاروں کے گزرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ عمان کی موافقت بہت اہم ہے کیونکہ اس سے راستہ اور بھی طویل ہو جائے گا۔ اور چین کی کمیونسٹ پارٹی نے صدر شی جن پنگ کو تیسری مدت کے لیے منتخب کرنے کے لیے نہ صرف آئین میں تبدیلیاں کی بلکہ کئی عہدیدار مستعفی بھی ہو گئے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک ہفتے سے جاری رہنے والا اہم اجلاس ڈرامائی انداز میں اختتام پذیر ہو گیا، جس میں صدر شی جن پنگ کے برابر میں بیٹھے سابق صدر ہو جن تائے کو زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں مرکزی کمیٹی سمیت 2300 عہدیداروں نے مشترکہ طور پر شی جن پنگ کی قیادت کو ملک کے لیے ناگزیر تسلیم کیا اور ایک قرارداد کے ذریعے چارٹر رو تبدیل کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کی تیسری مدت کے لیے انتخاب کی راہ ہموار کر دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامنے سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، یہ پروگرام سے اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عمران خان کے بااری میں، عمران خان کو نااہل کرنے کے بارے میں، اس فیصلے کے بارے میں مختلف طرح کی آراء سامنے آئی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی کو، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد کے معروف صحافی اور معروف اینکر پرسن افتخار شیرازی صاحب موجود ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی شیرازی صاحب، اسلام آباد کا سیاسی موسم تو حسب معمول گرما گرم ہے، البتہ سردیاں ویسے تو آ رہی ہیں لیکن سیاسی موسم میں تو گرمی میں شدت آ رہی ہے۔ آپ خود وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور بہت بڑے اخبار میں آپ ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ آپ کی نظر ہے، خود پروگرام بھی کرتے ہیں آپ، اس وقت اس فیصلے سے کیا پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے یا مضبوط ہوئی ہے؟ عمران خان کو اس کا کوئی ایڈوانٹیج ملے گا یا ڈس ایڈوانٹیج، کیا کہیں گے اس پہ؟
میرا خیال میں راجیو صاحب، انفیکٹ اس جو فیصلہ آیا اس کے بعد جو آپ نے لوگوں کا ریئیکشن بھی دیکھا اور خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بہرحال بنا لیا ہے سازش کے ذریعے ان کی حکومت کے خاتمے سے لے کے اب تک ان کے خلاف جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کو انہوں نے جس انداز میں بیان کیا ہے تو اس کے بعد لوگ اب اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ ان کو شاید دیوار سے لگانے یا سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پر میرا خیال میں یہ فیصلہ بھی اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی ایک کوشش کی کنٹینویشن ہے۔ تو میرے ناقص رائے میں تو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے اندر کچھ لوپ ہول بھی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ہائی کورٹ یا اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا، گویا کہ باقی نہیں رہے گا، تو یہ ایک اور وکٹم کارڈ ہے جو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ اور جب وہ الیکشن میں جائیں گے، الیکشن قبل از وقت ہو رہے ہیں یا پھر اپنے وقت پہ 2023 میں ہوں گے، یقینی طور پہ اپنی تقاریر میں وہ اس کارڈ کا بھی استعمال بخوبی کریں گے۔ تو جو ایک لگ رہا تھا کہ شاید کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو کسی کیس میں اس طرح کنوکٹ کر کے سسٹم سے باہر پھینک دیا جائے، تو وہ تو چیز ممکن نہیں ہو پائے گی۔ تو پھر ظاہری سی بات اس طرح کی کوئی بھی کوشش یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو فیور کرے گی. اور اگر کسی کی یہ رائے تھی کہ ان کے متعلق جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے، یہ ایک امپریشن ہے کہ شاید وہ صادق الامین ہیں، اور اس بات کا وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ کسی وقت عدالت نے ان کو اس ملک کے اندر صادق الامین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت اتحادی جو بیٹھے ہیں حکومت میں، ان کی کوشش تو یہی لگ رہی ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اس لائن میں کھڑا کریں جہاں پہ کھڑے سیاستدانوں کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ بھی کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو رہے ہیں اور ان کا بھی دامن صاف نہیں ہے. تو میرا خیال میں کوشش تو لگ یہی رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی دامن کو داغدار کیا جائے، لیکن اب تک کی کوششیں خود ان کی مقبولیت کے اندر اضافہ کر رہی ہیں جس طرح لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوششیں کو زیادہ برابر ثابت ہوں گی.
جی افتخار شیرائی صاحب لائن پہ رہیے گا. جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پہ لائن پہ ہیں. جاوید صدیق صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صدیق صاحب آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ کے سامنے کئی تحریکیں چلیں، کئی موومنٹ سامنے آئیں، کئی حکومتیں گریں اوپر آئیں، کئی لیڈر بنے اور کمزور ہوئے. کل کے اس فیصلے پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا، کیا وہ اس توقع کے مطابق ہے کہ جو ایک عمران خان کی ایک مقبولیت تھی یا جیسے وہ جلسے کر رہے تھے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
جی ہاں، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح کی ان کی مقبولیت ہے اور پچھلے چند ہفتوں میں یا خاص طور پر چند ماہ میں انہوں نے حکومت کے خاتمے کے بعد جو پبلک ریلیز یا عوامی جلسے کیے ہیں، ان میں جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں نے شرکت کی، اتنی بڑی تعداد میں کل اس فیصلے کے بعد لوگ باہر نہیں نکلے. اور اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں. شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو شاید ڈسکوالیفائی نہ کرے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو. اور اچانک جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت یہ کال دی گئی، اور ایک آپ یوں کہہ لیں کہ سپونٹینیس قسم کی یہ ریئیکشن تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے لوگ، یعنی 500,000, 1,500, 2,000 لوگ سارے بڑے شہروں میں نکلے اور انہوں نے یہ احتجاج کیا اس کے خلاف. اور بعض جگہ پہ پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم بھی ہوئے، بعض پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے لیڈروں کے خلاف یہاں پہ اسلام آباد میں اور کچھ اور شہروں میں مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. تو اتنا بڑا کوئی جس طرح کا رد عمل توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ہے. اور خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ کی وہ بات کر رہے ہیں، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں بنی گالا میں اپنی اقامت گاہ پہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمعرات یا جمعہ کو پاکستان میں عام انتخابات کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ایک لانگ مارچ کی کال دیں گے. یہ کال وہ ایک عرصے سے ملتوی یا مؤخر کرتے چلے آئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں جمعرات یا جمعہ کو کال دوں گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. ایک طرح سے انہوں نے جو پچھلے چند ہفتوں میں موبلائزیشن کی ہے، لوگوں کو متحرک کیا ہے اس لانگ مارچ کے لیے، تو لوگ شاید تھک چکے ہوں گے کیونکہ بار بار ان کو انہوں نے لیکن مختلف شہروں میں گئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. ان کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب میں جہاں کے پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، حکومت تو کیوں لی کے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ہیں. تو پنجاب اور کے پی کے اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ لوگ وہاں سے آئیں گے اور یہ لانگ مارچ وہ اسلام آباد تک آئیں گے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان کو اسلام آباد سے باہر رکھا جائے، وہ یہاں داخل نہ ہو سکے. اور اس کے لیے فوج کو طلب کیا ہوا ہے، رینجرز جو سیکیورٹی فورسز کے اندر کام کرتے ہیں وزارت داخلہ کے اندر، اور پھر انہوں نے پولیس، یہ تین فورسز کو اکٹھا کیا ہے عمران خان کو کسی طرح اسلام آباد میں داخل نہ ہونا دیا جائے.
جی جاوید صدیق صاحب, میں دوبارہ آتا ہوں اس لانگ مارچ کے عنوان سے آپ سے سوال کروں گا. میں اس وقت افتخار شہرازی صاحب سے مخاطب ہوں. شہرازی صاحب, مختلف تجزیہ نگاروں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اس فیصلے میں کراپ پریکٹس کی ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور اس یہ فوجداری کے اس میں آتا ہے اور 2-3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے کی روشنی میں اس طرح کے کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف اس حد تک بھی الیکشن کمیشن یا حکومت یا آپ کہیں کہ انتظامیہ جا سکتی ہے؟
دیکھیں راجی صاحب, اس ملک کے اندر ایک ہی طرح کے کیسز کو مختلف طریقے سے نمٹانے کی اس سے پہلے کئی ایگزامپل موجود ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیونکہ دو اپیلیٹ کورٹ موجود ہیں, ایک ہائی کورٹ کی سطح پہ, گویا کہ پیر کے روز سب سے پہلے تو ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی, اور اگر وہاں سے اس جو فیصلے کو اسٹریٹ اوے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس سے پہلے جو ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس تھا یا ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا, اس وقت بھی بحث یہی ہو رہی تھی کہ شاید ان کے خلاف یہ مقدمات بڑی سنگین نوعیت کے ہیں اور اس کے ذریعے خان صاحب سیاسی سسٹم سے کہیں باہر نکل جائیں گے. لیکن
شہرازی صاحب بہت شکریہ, شہرازی صاحب بہت شکریہ, جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ سے دوبارہ سوال نہیں کر سکے, وقت کے دامن میں بالکل جسے کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں. میں یہ اب آخری خدا حافظ کہنا بھی میرے لیے ٹائم کے عنوان سے مشکل ہو رہا ہے. ناظرین اجازت چاہتا ہوں, اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کی اجازت, خدا حافظ و ناظرین.
اور سامنا پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے سسک رہے کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح.
اور ناظرین سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور آپ ہی کے پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں. میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین. اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ صحیح و سلامت و خوش و خرم ہوں گے.
جی ہاں, بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے.
الہی آمین.
اور باجی سامعین دوستوں کی طرف سے پرخلوص انداز سے آپ پروگرام کا آغاز کرتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے بھی دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے.
بالکل.
اور واٹس اپ کے ذریعے سے ہمارے اکثر سامعین جو ہیں وہ حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کے لیے نیک تمناؤں اور جو ہے ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالی کی دعا کے آرزو مند ہوتے ہیں.
بہت بہت
جیسا
شکریہ.
کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ دعا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رد و بدل کی جائے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے.
بالکل.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دست دعا بلند ہوں اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, ہمسایوں, دوستوں کے لیے دعا کی جائے کہ پروردگار متعال ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعا بھی جو ہے وہ
مستجاب کرے.
بالکل ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بس اب بس کریں.
جی کیونکہ جو ہمیں پیغامات بھیجوائے گئے ہیں, تو پہلا پیغام ہمارا کیونکہ تھوڑا لمبا بھی ہے, تو ہم نے کہا تھوڑی ہماری گفتگو مختصر رہے, اور ہمارے سامعین نے جو اتنی محنت کے ساتھ ہمیں پیغامات بھیجے ہیں تو ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے, اور پھر جوابات کے لیے میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی.
میری تجویز یہ ہے کہ اگر واقعاً یہ واٹس اپ کے ذریعے جو خط آیا ہے اگر یہ بہت لمبا ہے تو آپ خط جو ہے وہ پورا پڑھیں, لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں ان کا جواب بھی دیتے رہوں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پریشان نہ ہوں, اور سامعین بھی زیادہ سننے کی وجہ سے جو ہے وہ بور نہ ہوں. جی فرمائیے.
صحیح. جی ہاں, پہلا پیغام جو ہمیں بھیجوایا ہے وہ پاکستان سے بھیجوایا ہے ہمیں رانا شمشاد صاحب نے, ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے. لکھتے ہیں کہ جناب بہت ہی پیارے بھائی حسین تقوی بھائی, بہت ہی ہماری پیاری بہن ناہید انوری, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں میرے بھائی. اور لکھا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. مورخہ 16 اکتوبر کو ننکانہ صاحب میں ڈبلیو یو ایل او کی 22ویں سالگرہ اور بلوچ ریڈیو لسنرز کلب کی پہلی سالگرہ منائی گئی. اس تقریب میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور کچھ شوز بھی ہوئے, اور ڈبلیو یو ایل او چودھری فہیم نور صاحب اور صدر ڈبلیو یو ایل او صدر ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر عبد الغفور خیسر نے انعامات تقسیم کیے. بلوچ ریڈیو لسنرز کلب کی جانب سے بھی لسنرز میں انعامات تقسیم کیے. ماسٹر محبوب صاحب نے بھی کیش پرائز موقع پر دیے, جس میں ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا, اور حال میں موجود سب لسنرز کی رائے بھی لی گئی. مزے کی بات یہ تھی کہ کوئی ایک لسنرز بھی ایسا نہیں تھا جس نے ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرام بزم دوستاں کے لیے پسندیدگی ظاہر نہ کی ہو.
جی جناب رانا شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈبلیو یو ایل او اور اسی طریقے سے بلوچ لسنرز کلب کے حوالے سے منعقدہ تقریب کی ایک ہمیں تفصیلی رپورٹ ارسال کی ہے, اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اس مرتبہ بھی جو ہے وہ فوراً کے فوراً جو ہے وہ ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے باقاعدہ آڈیو کے ذریعے سے ہمیں پیغام کی صورت میں رپورٹ ارسال کی تھی, لیکن اس مرتبہ آپ نے تحریری صورت کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ارسال کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور باجی میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پورے سال ریڈیو کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں اور سامعین کو جوڑے رہتی ہیں اور ایک دوسرے شہروں میں ان کا آنا جانا اور ریڈیو کے حوالے سے تقریبات منعقد کرنا، اپنی جناب جو ان کے کلبس کی سالگرہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے پروگرام منعقد کرنا، حتیٰ کہ ریڈیو تہران کی سالگرہ کی مناسبت سے بھی یہ لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اپنی تقریبات کی تفصیلات یہ بتاتے ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا کہ بزم دوستاں جو ہے وہ سامعین کا پسندیدہ پروگرام،
آپ نے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا، اس کی اور بھی تفصیلات یہاں لکھی ہیں، یہ پڑھتی چلو پھر بعد میں اور جواب دیجیے گا۔
بالکل
جی ہاں، یہاں پر آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ سب یعنی 100% یعنی 100% لسنرز بزم دوستاں کو پسند کرتے ہیں، سب نے اپنی اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کی، اور پروگرام بزم دوستاں کی کامیابی کی وجہ حسین تقوی بھائی آپ کی شخصیت اور سلیس و برجستہ خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کرنا ہے، اور بہن ناہید انوری کا پرکشش انداز بیان پروگرام کو چار چاند لگاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کے زیادہ نوازی۔
اب آپ جیسا مجھے لگ رہا ہے کہ پھولے نہیں سما رہی ہیں آپ کے، کہاں کہاں جو ہیں وہ جائیں اور اتنی اچھی اچھی جو ہے وہ سامنے۔
بالکل چلنے کی بات تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کی تعریف بھی کی گئی ہے اور میری تعریف بھی کی گئی ہے اور پروگرام کے سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے۔
بہرحال بھائی شمشاد صاحب، یہ آپ کی حسن نظر ہے اور میں ہوں یا بہن ناہید انوری، ہماری کوشش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ سامعین کے خطوط کا جو نہایت ہی محبت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ان کا محبتوں بھرا جواب دیا جائے۔ اور بہن ناہید انوری بہرحال ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں اور ٹی وی کا، ریڈیو کا، لہٰذا بہرحال استاد ہیں خود اپنے اس فن کی۔ ہم یہ پروگرام ان کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی ایک کہا جائے کہ خوش قسمتی ہے۔ بہرحال جو ہے وہ چاہے میں ہوں چاہے بہن ناہید انوری ہوں، تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتی ہیں۔ بہرحال مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی ہاں، مزید انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام صبح امید حسین اختر بھائی بہت ہی لگن اور خاص انداز سے پیش کرتے ہیں جس سے اسلامی معلومات میسر آتی ہیں۔ سیاسی پروگرام گرد و پیش ایک بہترین پروگرام ہے، سچی اور تیز خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ریڈیو تہران کی ایک خصوصی پیشکش ہے جس سے دنیا کے حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ پروگرام درخشاں ستارے جس سے ہمیں مسلمان دانشوروں کے حالات زندگی پر جو معلومات میسر آتی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے جس سے ہمیں تاریخی واقعات سے آگاہی ملتی ہے، اور یہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہم شاید بہت دنوں کے ڈھونڈنے پر بھی مکمل طور پر ہمیں ہاتھ نہ آئے۔ منارۂ نور جو بانی انقلاب امام خمینی کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے ایک خوبصورت پروگرام ہے۔ پروگرام دریچے اپنی مثال آپ ہے، الغرض تمام پروگرامز بہت ہی معلوماتی ہیں جن سے نہ صرف اسلام سے آگاہی ملتی ہے اور بہت دوسری چیزوں سے بھی ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ جی ہاں،
جی ہاں جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محنت کے ساتھ اپنے پروگراموں کی رپورٹ ہمارے لیے ارسال کی، اور آپ ہمیشہ ریڈیو تہران سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ ستلوج ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے تمام ارکان، اور اسی طریقے سے ڈبلیو یو ایل او کے بھی تمام ممبران عہدیداران جو ہے وہ ریڈیو تہران سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جو بھی تقریب ہوتی ہے اس حوالے سے رپورٹ ہمیں بھیجتے ہیں۔ ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ اپنا آڈیو پیغام ہمارے لیے ضرور ارسال کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں آپ کے پیغامات اور خطوط کا انتظار رہے گا۔ جی باجی،
جی ہاں، ایک اور یہاں پر پیغام دیا ہے ہمیں، اور یہ پیغام ہمیں سردار منیر اختر صدر ستوجا لسنرز کلب سردار ہاؤس رہبر کالونی ایچ ایم سی ٹیکسلا ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان سے، اگر میں نے صحیح پڑھا۔ لکھتے ہیں جملہ اسٹاف اردو سروس ریڈیو تہران، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام
میرے بھائی، امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت اپنے آپ کو صاحب بہادر کہنے والا امریکہ آپس سے باہر ہے اور کئی مسلم ممالک میں مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ جان کر اور دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی شرپسندی کا ہر محاذ پہ اسلامی جمہوری ایران نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ آج کل یہاں ٹیکسلا شہر میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات بہت حد تک صاف اور واضح سنائی دے رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔
جی جناب، سردار منیر اختر، صدر ستوڑا لسنرز کلب، سردار ہاؤس، ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی، پنجاب، پاکستان، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح محبت بھرا خط آپ کا ہمیں موصول ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ بھجی، یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، اور بہرحال ریڈیو میں تھوڑا بہت شور تو ہوتا ہی ہے، اور جو ہے جو آواز پہنچنی چاہیے وہ اکثر سامعین کو پہنچ جاتی ہے، لیکن جن سامعین تک ہماری آواز صحیح نہیں پہنچتی، یہ مقام ہے کہ ہم ان سے معذرت بھی کر لیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا جو فنی عملہ ہے کوشش کرتا رہتا ہے پورے سال بھر کہ آواز سامعین تک صحیح پہنچے۔ پھر بھی اگر کسی مقام پر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ جناب منیر صاحب، بہت شکریہ، اور آپ ہمیشہ ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ کی یہ پسندیدگی ہمارے لیے قابل ستائش ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختصری سے ہی لیکن ہمارے سے رابطے میں رہا کیجئے، ہمیں آپ کے خطوط، آپ کے پیغامات کا انتظار رہتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے محبتوں کا اظہار فرمایا۔
پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، کہیں نہ جائیں۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے الیاس شیخ صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، میرا تعلق سری نگر سے ہے اور میں زیادہ تر ریڈیو تہران کی سائٹ سے استفادہ کرتا ہوں، اور اس دوران ریڈیو تہران کی نشریات آرکائیو کے ذریعے سننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی کہ آج کے اس دور میں آپ نے ریڈیو کو مفید معلومات فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام کے موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں، سیاسی پروگرام کا تو جواب ہی نہیں۔ ویسے ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کی ویب سائٹ لاجواب ہے، میں گھنٹوں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس ویب سائٹ پر کشمیر کے حوالے سے بھی غیر جانبدارانہ خبریں ہوتی ہیں، جبکہ کشمیر سے بھی رپورٹس نشر کی جاتی ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔
جی جناب الیاس شیخ صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے، ہماری ویب سائٹ سے آپ استفادہ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے باجی، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ایسی ہے کہ جس میں ریڈیو کے پروگرام بھی ہیں، ٹی وی کے پروگرام بھی ہیں، تازہ ترین خبریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، وہ سب ہمارے
جو ہے ریڈیو میں اور ٹی وی میں آپ ہماری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔
جی ہاں، اور جو خبرنامے یہاں سے صبح، شام اور رات کے نشر ہوتے ہیں، اس کی بھی باجی فوری کی فوری ویڈیو جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو پروگرام سیاسی اور ثقافتی ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سامعین ہماری ویب سائٹ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور ایک مقبول اور پسندیدہ ویب سائٹ ہے جس میں ہر طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز اس ہماری سائٹ میں نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان تھوڑا سا محسوس کرے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سائٹ جو ہے اس کو ایک پوری ٹیم چلاتی ہے، اور سب اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ کو ہماری خبریں، دیگر پروگرام بھی پسند آئے ہیں، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باجی، اب دیکھ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب اشارے کر رہے ہیں کہ ختم کریں پروگرام کو، تو میں بھی زیادہ جو ہے وہ اب ٹائم نہیں لوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
سامن نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم آبان، 26 ربیع الاول اور 23 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ربیع الاول سن 344 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ابن سماک نے بغداد میں وفات پائی۔ ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں معلومات ہیں۔ صرف یہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد جید علماء سے علم حاصل کیا اور متعدد شاگردوں کو تعلیم دی، جو بعد میں صفحہ اول کے علماء میں شمار ہوئے۔ ان میں سے ایک حاکم نیشاپوری تھے۔ ابن سماک کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں۔ تیئیس اکتوبر سن 1814 عیسوی کو پلاسٹک سرجری کا پہلا آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن جوزف کوسٹنٹائن نامی برطانوی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کی ناک کی جگہ پر اس کی پیشانی کے گوشت اور کھال سے بنا کر ایک نئی ناک لگا دی تھی۔ اس فوجی افسر کی ناک پارے کے زہر کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پلاسٹک سرجری کا آپریشن بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ برطانیہ کے تقریباً 11,000 فوجی جو دوران جنگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم کے مختلف حصے بدنما ہو گئے تھے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ٹھیک کیے گئے۔ تیئیس اکتوبر سن 1844 عیسوی کو معروف فرانسیسی ماہر طبیعیات ایڈورڈ برینلی پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی طبیعیات کی تحقیقات میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ ٹیلی گراف کی تکمیل کی صورت میں نکلا۔ برینلی کا سن 1940 میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس ربیع الاول سن 1330 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین اور دانشور آیت اللہ ابو المکارم زنجانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1255 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درس گاہ چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ ابو المکارم نے اپنے والد کی وفات کے بعد زنجان کے لوگوں کے لیے دینی اور شرعی امور میں مرجعیت کے فرائض انجام دیے، اور آئینی تحریک کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ عامر حکمرانوں سے نبرد آزما رہے۔ تیئیس اکتوبر سن 1942 عیسوی کو شمالی مصر میں واقع شہر العلمین میں برطانوی اور نازی جرمن فوجوں کے درمیان تاریخی جنگ العلمین شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی کمان فیلڈ مارشل مونٹگومیری نے سنبھال رکھی تھی، اور جرمن فوج کے سربراہ مارشل ایڈوین رومل تھے۔ بہرحال جنگ العلمین نازی جرمن فوج کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں جنگ جاری رہی اور بالآخر جرمنی کو قطعی شکست ہونے کے بعد افریقہ میں بھی امن و امان قائم ہو گیا۔ یکم آبان سن 1356 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ آپ سن 1309 ہجری شمسی میں ایران کے ایک مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کے اعلیٰ دینی تعلیمی مرکز میں اسلامی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ ذہانت اور صلاحیت سے سرشار ہونے کے سبب 27 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک عراق کے شہر نجف اشرف کے اعلیٰ دینی تعلیمی مرکز کے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی انقلابی تحریک کے مشکل دور میں ہمیشہ اپنے والد بزرگوار حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آج کے دن شاہ کے زر خرید کارندوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ تیئیس اکتوبر سن 1983 عیسوی کو بیروت میں مداخلت پسند امریکی اور فرانسیسی افواج کے ہیڈ کوارٹر پر لبنانی مسلمانوں کے ایک شہادت پسندانہ حملے میں 241 امریکی اور 58 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے سے کچھ ہفتے پہلے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے فوجی لبنان کی خانہ جنگی میں فلانجسٹوں کی مدد کے لیے بیروت پہنچے تھے۔ ان فوجیوں کی بیروت آمد لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی بالواسطہ حمایت کے مترادف تھی، لیکن بیروت میں امریکی اور فرانسیسی فوجی اڈوں پر لبنان کے مسلمان انقلابیوں کے کامیاب حملے کے بعد ان کو لبنان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دے